باب الحوض والشفاعة. حوض آپ نور العزا سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کے معنی آتے ہیں جمع کرنے کے، بہنے کے، اور اسی سے ہیں حاضت المرأة، عورت کو حیض کا خون بہنے لگا، اور جمع ہونے کا معنی مراد لے بے تو وہ گڑھا جس کے اندر پانی جمع ہوئے، یہ ہے لغوی معنی اس کا. شرعی اصطلاح میں حوض کہتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے ایک حوض عنایت کیا جائے گا. ایسے تو تمام نبیوں کے لیے حوض ہوں گے، ہر نبی کی امت حوض کے اوپر آئے گی، لیکن سب سے زیادہ واردین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حوض کے اوپر ہوں گے. گویا آپ کے حوض کے اوپر آنے والے لوگ تمام نبیوں کے حوض کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوں گے. حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو حوض ہوں گے. نمبر ایک، میدان محشر میں پلسیرات سے پہلے، اور اس حوض کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے پیاسے ہوں گے، تو حساب کتاب پیاس کی حالت میں دینا تو ذرا بھاری ہوئے، اس لیے لوگ اس حوض سے پانی پی کر کے سیراب ہو جائیں گے، اور سیراب ہونے کے بعد پھر حساب کتاب کے لیے آگے بڑھیں گے. نمبر دو. دوسرا حوض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر، اور ان دونوں کے اوپر حوض کوثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، محشر والے حوض پر بھی اور جنت کے اندر جو حوض ہے اس کے لیے بھی. آگے روایتوں میں اس حوض کی تفصیلات مزید آ رہی ہے. شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی آتا ہے ملنے ملانے کے، اس لیے شفا ایسے عدد کو کہتے ہیں کہ جو ملا ہوا ہو اور برابر تقسیم ہو سکے، دو چار چھ. اور حق کے شفا اسی کو کہتے ہیں کہ اتصال ارض بالارض، اتصال الدار بالدار کی بنیاد پر جو حق ملتا ہے اس کا نام حق کے شفا رکھا جاتا ہے. تو اس میں بھی لغوی معنی ملنے ملانے کے ہی نکلتے ہیں. اور شفاعت سے مراد ہے یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. گویا اپنی عزت اور اپنا جو مرتبہ ہے اس کو اس کمزور مسلمان کے ساتھ ملا دیں گے. دنیا میں شفاعت یعنی لاگوگ لگانا. یہ لاگوگ لگانا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی قوی ہے، طاقت والا ہے، پہچان والا ہے، مال والا ہے، وہ اپنی طاقت کو کمزور کے ساتھ ملا کر کے اس کا کام نکلوا دے. تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک مرتبہ، اپنی عزت اعلیٰ وہ اس کمزور مومن کے ساتھ ملا کر کے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے. اس کا نام رکھا جاتا ہے شفا اصطلاح کے اندر. آخرت کے اندر شفاعت بہت ساری قسموں کے اوپر ہے، اور تمام کی تمام شفاعتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. بعض شفاعتیں ایسی ہے کہ وہ اکیلے حضور کے واسطے ہیں اور بعض شفاعتیں ایسی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات کے درمیان میں مشترکہ ہے. دو طرح کی شفاعت ہے. اب جو شفاعت مشترکہ ہے یعنی جس میں حضور کے لیے بھی ہے اور دوسرے بڑے لوگوں کے لیے بھی ہے, وہ شفاعت بھی اصل میں نکلی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے. تو گویا کہ حضور کی شفاعت ہو گئی چشمہ, چشمے کا سیرہ, سر چشمہ, منبع, کہ حضور کی شفاعت عظمیٰ سے تمام انبیاء اور رسول اور تمام اولیاء شہداء کی شفاعت نکلی ہوئی ہے. تو بعض شفاعتیں حضور کے لیے خاص, بعض شفاعتوں کے اندر تمام کے تمام حضرات, بہت سارے حضرات مشترک ہوں گے. شفاعت کے متعدد مقامات ہیں میدان قیامت میں, ایک ہی موقع پر شفاعت نہیں, متعدد مقامات کے اوپر شفاعت ہوگی. جس طریقے سے جنت میں لے جانے کے لیے شفاعت ہوگی, اس طریقے سے حساب میں آسانی کے لیے بھی شفاعت ہوگی. حضور بازوں کی شفاعت کر دیں گے, اللہ ان کا حساب آسان فرما دیجئے. اب شفاعت کے اقسام دیکھو. نمبر ایک, شفاعت عظمیٰ. آگے ایک لمبی حدیث آ رہی ہے, وہ شفاعت عظمیٰ کے متعلق ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق پریشان پریشان ہوگی. ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا اور محشر کی تکلیفوں سے تمام مخلوق تنگ ہوگی. اب کون اللہ کے پاس جاوے کہ حساب شروع کرو؟ ایک مرتبہ حساب شروع ہو جاوے پھر جو فیصلہ ہونا ہوئے جو ہوئے, لیکن ایک بار حساب تو شروع ہوئے, لیکن کون درخواست کرنے کے لیے جاوے؟ تو وہ درخواست اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. وہ ہیں شفاعت عظمیٰ الخاصہ, جس میں کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی رسول, کوئی فرشتہ شریک نہیں ہوگا. نمبر دو, ایک دوسری شفاعت ہوگی کہ بہت سارے امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے بلا حساب جنت میں داخل کروا دیں گے کہ اللہ یہ میری امت کے خاص خاص لوگ ہیں, بلا حساب ان کو جانے دو جنت میں. یہ بھی ہے شفاعت خاصہ. نمبر تین, جن لوگوں کی نیکیاں اور برائی برابر برابر ہوگی ایسے لوگوں کے لیے بھی شفاعت ہوگی. نمبر چار, جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی, اور یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء, دیگر شہداء, صالحین سب کریں گے. نمبر پانچ, رفع درجات کے لیے شفاعت, یعنی ایک امتی کو سمجھو کہ سو درجہ ملا ہے تو حضور شفاعت کر کے کہیں گے اللہ ان کو 500 نمبر والا درجہ دے دو. تو رفع درجات کے لیے, مزید اجر کے لیے شفاعت, یہ شفاعت بھی حضور بھی کریں گے, دوسرے انبیاء اور صالحاء بھی کریں گے. نمبر چھ, صغیرہ اور کبیرہ گناہ والوں کے لیے سفارش کرنا جہنم میں داخل ہو چکے ہیں ان کے لیے سفارش کرنا, یہ بھی عام سفارش ہے, سب کریں گے, یعنی انبیاء, رسول, صلحاء, شہداء. نمبر سات, جنت کھلوانے کے لیے شفاعت کرنا, یہ بھی شفاعت خاصہ ہے. دوسری روایت میں ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا, جنت تمام نبیوں کے لیے ممنوع جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں, سب سے پہلے حضور جنت کھٹکھٹا کے کھلوائیں گے، یہ شفاعت خاصہ ہوگی۔ نمبر 8، اہل مدینہ کے لیے شفاعت کرنا کہ یہ میرے شہر کے رہنے والے ہیں، یہ بھی حضور کی خصوصی شفاعت ہوگی۔ نمبر 9، عذاب کے مستحقین کے لیے تخفیف کی شفاعت کرنا، بہت سے عذاب کے مستحقین ہے لیکن حضور ان کے لیے شفاعت کر کے تخفیف کروا دیں گے، جیسے کہ چچا ابو طالب کے لیے عذاب میں تخفیف ہوگی، سب سے کم درجے کے اندر جہنم میں سزا ان کو ہوگی، پیر میں آگ کی جوتیاں پہنائی دی جائے گی اور اس سے ان کی دماغ کے اندر جو بھیجا ہے وہ کھولتا رہے گا، یہ سب سے کم درجے کے جہنمی ہوں گے حضرت چچا ابو طالب۔ تو جو لوگ جہنم کے مستحق ہیں ان کے لیے تخفیف عذاب کی بھی حضور شفاعت کریں گے۔ نمبر 10، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے شفاعت خاصہ۔ آپ نے نور العزا کے اخیر میں زیارت مدینہ کا باب پڑھا، اس میں حدیث پڑھی تھی، منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو بھی زیارت کرے قبر اقدس کی، مدینہ کی، مسجد نبوی کی، اللہ تعالیٰ حضور ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ سب اقسام ہے شفاعت کے۔ چلو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان کے میں جنت میں چل رہا تھا، یعنی معراج کی رات میں، تو میرا اچانک گزر ایک نہر سے ہوا۔ کیسی نہر؟ کہ دونوں کناروں کے اوپر کبے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں نہر کے دونوں کناروں کے اوپر۔ دیکھو، سمندر کا کنارہ، ندی کا کنارہ، تالاب اور جھیل کا کنارہ، اس کے اوپر جو مکان ہوتے ہیں نا، بیچ ہاؤس، وہ بہت عمدہ ہوتے، آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے، ہر وقت تازی ہوا، پانی کا نظارہ بہت اچھا لگتا ہے، وہاں پر آدمی کو بڑا لطف آتا ہے۔ تو میں نے نہر کے دونوں کناروں کے اوپر موتیوں کے گنبد دیکھے، المجوف، یعنی وہ موتی اندر سے کھرید کر کے کھوکھلا ہوگا۔ دیکھو، ایک موتی کیسا ہوتا ہے، پورا اندر باہر بھرا ہوا، اور یہ کیسا ہوگا، اندر سے کھرید کر کے کھوکھلا، یعنی کہ اندر مکان ہوگا، تو پورا مکان ون پیس موتی میں سے بنا ہوا ہوگا، اور اندر رہائش کے، آرام کے، قیام کے تمام اسباب ہوں گے، اور ایسے گنبدوں والے کنار میں، محلوں میں جنتی لوگ جنت کے کنارے کے اوپر رہیں گے۔ تو میں نے جبرائیل کو پوچھا، جبرائیل یہ کیا نہر ہے، کون سی نہر ہے؟ تو عرض کیا کہ وہ یہ نہر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے، یعنی نہر کوثر ہے۔ اب کوثر بھی سمجھ لو، لغت کے اندر کوثر کے معنی آتے ہیں خیر کثیر کے، جس میں بھلائی زیادہ ہو۔ اصطلاح کے اندر خیر کثیر کے بہت سارے معنی کیے ہیں اور سب صحیح ہے۔ نمبر 1، مخصوص حوض جو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ نمبر 2، نبوت اور رسالت۔ نمبر 3، قرآن۔ نمبر 4، امت کی کثرت۔ نمبر 5، مقام محمود۔ نمبر 6، علم اور عمل۔ نمبر 7، دنیا اور آخرت کی شرافت اور عزت۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اولاد، نمبر 8 حضور کے متبعین، نمبر 9 حضور کی امت کے علماء، یہ سب معنی ہے یہ کوثر کے ہے. اسی لیے عرب لوگ کہتے ہیں جو آدمی بہت بھلائیاں کرنے والا ہو، بہت لوگوں کو داد و دہش کرنے والا ہو، سردار قسم کا ہو، اس کو لوگ کوثر کہتے ہیں. اور اب دنیا الٹی ہے، بکیل بچے کا نام رکھتے کوثر، اس کا نام کوثر ہے، لینے کا کچھ نہیں اور نام کوثر رکھتے ہیں. اور عجیب نام ہے، بہت سے لوگ مرد کا رکھتے ہیں، بہت سے لوگ عورتوں کا رکھتے ہیں. تو کوثر جو آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے، اور اس کی مٹی مثل مشک تیز خوشبودار ہے، اذفر تیز خوشبودار مثل مشک ہے وہ خوشبو اس کی مٹی کی. مٹی کی اتنی خوشبو تو پھر پانی کی کتنی خوشبو ہوگی. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ کوثر کے بارے میں جتنے بھی فضائل آگے روایت میں آ رہے ہیں، ابھی مٹی سے شروعات ہوئی، ان تمام فضائل میں افضل ترین فضیلت یہ ہے کہ کوثر کا پانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھ سے پینے کو ملے گا. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کوثر کی. بڑوں کے ہاتھ سے دال روٹی بھی اچھی لگتی ہے چھوٹوں کے ہاتھ کی بریانی کے مقابلے میں. جی ارے اس کو بند کر دو، بیکار ہے. جی
وروي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء مائه أبيض من اللبن ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی لمبائی چوڑائی ایک مہینے کے برابر برابر ہے. چورس ہے، یاد رکھنا، حوض کوثر مربع ہے، تو یعنی تمام کی تمام جانبیں اس کی برابر برابر ہے. زوایا یعنی اس کے تمام کونے برابر برابر ہے، کوئی کونا لمبا کوئی کونا چھوٹا ایسا نہیں ہے. اب دیکھو یہاں ایک بات سمجھ لو، یہاں حدیث میں کیا فرمایا، ایک مہینے کے بقدر لمبا چوڑا میرا حوض ہے. آگے والی حدیث کے اندر آ رہا ہے، ایلا سے لے کر ادن تک لمبا میرا حوض ہے. دوسری روایت میں اور شہروں کے بھی تذکرے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی فکس بتلانا نہیں ہے، بتلانا یہ ہے کہ میرے حوض کا طول و عرض بہت بڑا ہے، بہت لمبا چوڑا میرے حوض کا طول و عرض ہے. اب کسی حدیث میں حضور نے مہینے کی مسافت بتلائی، کسی حدیث میں ایلا سے لے کر کے ادنا بتلایا، کسی میں اور شہر کے نام بتلائے، وہ مخاطب کے اعتبار سے کہ جس وقت حضور نے فرمایا اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کون سی بستیوں کو جانتے ہیں، اس بستی کے حساب سے حضور نے ناپ بتلایا. اب مثال کے طور پر ہمیں یہاں کچھ کہنا ہو تو ہم کہیں گے کہ بارڈولی سے لے کر سورج جتنا لمبا حوض ہوگا. اب میں یہاں پر، اب میں اگر دوسری جگہ کے اوپر ہوں اور وہاں اتنی لمبائی بیان کروں تو کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہاں اس کے قریب میں جو گاؤں ہے اس کا حساب بتلانا پڑے گا کہ بھائی دیوبند سے لے کر سہارنپور تک لمبا، دلی سے لے کر میرٹھ تک کا لمبا. تو مخاطب جس شہر کو جانتے ہیں اس شہروں کے اعتبار سے حضور نے اس کی لمبائی اور چوڑائی بتلائی. تو اصل بتلانا ہے تخمینہ، ایک اندازہ حوض کی لمبائی چوڑائی کا، اور اس کے تمام کونے برابر برابر، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہتر اور اس کے اوپر جو کوزے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. کیا مطلب کوزے آسمان کے ستاروں کی طرح ہونے کا؟ نمبر ایک تعداد مراد ہے کہ جس طریقے سے ستاروں کی تعداد بہت زیادہ کوئی گن نہیں سکتا دنیا کے اندر, اسی طریقے سے حوض کوثر کے اوپر جو پانی پینے کے کوزے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مقدار کے اندر ہے. نمبر دو چمک دمک مراد ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر بادشاہوں کے شاہی کوزے ہوتے ہیں, قالو نفقد سواع الملک, بادشاہوں کے شاہی کوزے, تو کہا جس طرح دنیا کے شاہی کوزے کیسے چمک دمک والے ہوتے ہیں سونے چاندی کے بنے ہوئے, اس طرح جنت کے حوض کوثر کے اوپر جو کوزے ہوں گے وہ بھی سونے چاندی کی طرح چمک دمک والے ہو گئے. اور جو آدمی ایک مرتبہ اس حوض کوثر سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو جنت میں جوس نے پھلودان یہ سب کا کیا مزہ آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں جو حوض کوثر پر پی لیا اتنا کیا پیاس لگے گی نہیں. تو یاد رکھو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد جو مختلف قسم کے مشروبات دیے جائیں گے وہ پیاس کی بنیاد کے اوپر نہیں دیے جائیں گے بلکہ بطور لذت بطور مزے کے دیے جائیں گے. اسی لیے کہ حوض کوثر پینے کے بعد پیاس کبھی لگے گی نہیں. اور جنت میں بھوک ہے نہیں, اسی لیے جو کھانا بھی آدمی کھائے گا وہ مزے اڑانے کے لیے کھائے گا, بھوک مٹانے کے لیے نہیں. وہ ان کا لا تظمأ فیہا, بس وہاں پیاس بھی نہیں اور دھوپ بھی نہیں بھوک بھی نہیں کچھ بھی نہیں. چلو
روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضی بعد من ایلۃ من عدن له اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل باللبن ولانیته اکثر من عدد النجوم وانی لاصب الناس عنه كما يصب الرجل ابن الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله اتعرفنا يومئذ؟ قال نعم, لكم سماء ليست لاحد من الامم تردون علي غرًا محجرين من اثر
من اثر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میرا حوض ایلا سے لے کر ادن تک زیادہ لمبا اور دور ہے. ایلا یہ فلسطین کے اندر ہے, قدیم ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور عدن یہ یمن کے اندر ہے, اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد کو دودھ میں ملاؤ اس سے زیادہ میٹھا. یعنی یہ بہترین مشروب ہے کہ دودھ میں شہد ملا کر کے آدمی پیوے تو لذت بڑی اونچی ہوتی ہے, مٹھاس تو ہوگی ہوگی لیکن لذت بھی بڑھ جاتی ہے. اور اس کے آب کھورے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے, یعنی پانی پینے کے گلاس آب کھورے ستاروں سے بھی زیادہ تعداد میں ہیں. دنیا کے اندر سبیل اور پرب ہوتی ہے تو وہاں پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے, اور وہاں پر جو ہے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ. اور میں لوگوں کو میرے حوض پر آنے سے روکوں گا, یعنی میرے امتی کے علاوہ کوئی آئے گا تو رکوں گا, جیسے کہ آدمی دوسرے لوگوں کے اونٹ کو اپنے حوض سے روکتا ہے. کسی نے حوض بنایا اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے اور دوسرے کا اونٹ آیا تو آدمی بھگاتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں پینے کا. تو صحابہ نے پوچھا کیا آپ ہم کو اس قیامت کے دن پہچان لیں گے؟ یعنی وہاں تو اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے, تو اتنے بڑے مجمع میں حضور آپ ہم کو پہچان لیں گے کہ ہم کو پینے دیں گے نہ دوسروں کو ہٹائیں گے؟ تو کیا فرمایا؟ سیما او, تمہارے چہروں پر ایک نشانی ہوگی اور وہ نشانی کسی دوسری امت کے لوگوں کے اندر نہیں ہوگی. اور وہ نشانی کیا ہوگی؟ تم میرے حوض کے اوپر آؤ گے، پیشانی اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثرات کی وجہ سے چمکتے ہوئے ہوں گے، یعنی میری امت کے ہاتھ اور چہرے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اس حال کے اندر تم آؤ گے اور ہم پہچان لیں گے تم کو۔ دوسری حدیث میں ایسی مثال بھی آئی ہے کہ ایک میدان میں بہت سارے مالکوں کے گھوڑے ہو، تمام مالکوں کے گھوڑے کالے رنگ کے ہو، لیکن ایک مالک کا گھوڑا ایسا ہو کہ اس کی پیشانی اور پیر سفید ہو، تو کیا اس کو پہچاننے میں دشواری ہوگی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہزاروں کالے گھوڑے میں چند سفید چہرے والے گھوڑوں کو پہچاننا آسان۔ بالکل اسی طریقے سے وضو کے اثرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ چلو،
وفي رواية له عن أنس رضي الله عنه قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي أخرى له عن ثوبان قال سئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزا بأن يقلب
الدب
يغط فيه ميزابان يمد أنه من الجنة أحد
يمدانه
يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق والآخر من ورق.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں آیا کہ اس حوض کوثر کے اوپر سونے کے کوزے دکھائی دیے جائیں گے، سونے کے کوزے دکھائی دیے جائیں گے اور چاندی کے، اور یہ کیسے ہوں گے؟ آسمان کے ستاروں کی تعداد میں۔ اور حضرت ثوبان کی ایک روایت میں آیا کہ اس کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، یغتو گرتے ہوں گے، آ کر کے گرتے ہوں گے، دو پرنالے جنت کی نہروں سے، یعنی کسی حوض کے اندر پانی لانے کے لیے نل لگانا پڑتا ہے، کوک، جس کے ذریعے سے حوض میں پانی آوے۔ تو کہا حوض کوثر میں پانی کہاں سے آئے گا؟ تو کہا کہ اصل تو ہے حوض کوثر جنت کی، آپ کو دو قول بتلا دیے کہ دو حوض کوثر، تو اصل تو ہے نہر کوثر جنت کے اندر، انا اعطینا کوثر، اس نہر میں سے دو پرنالے نکل رہے ہوں گے، اور دو پرنالوں کے ذریعے سے میدان قیامت کے اندر جو حوض ہے اس کے اندر آ کر کے پانی گر رہا ہوگا، تاکہ اس حوض کا پانی خالی نہ ہو جائے، بھرا کا بھرا رہے، اس لیے وہاں سے کنیکشن کر کے پانی لایا جائے گا۔ ایک پرنالا سونے کا اور دوسرا پرنالا چاندی کا ہوگا۔ جی،
روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قرأتكم على الحوض من مر علي الشرب ومن شرب لم يظمأ أبدا لا يدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي متفق عليه۔
حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے، سہل بن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے حوض کوثر پر فرت ہوں گا۔ فرت کس کو کہا جاتا ہے وہ سمجھو، فرت کہتے ہیں کسی کام کے لیے آگے چلا جانا، آگے بڑھ جانا۔ نمبر دو، پرانے زمانے میں قافلے چلتے تھے تو آگے آگے جا کر کے کنواں کہاں ہے، ڈول ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں، یہ سارا انتظام کرنے کی ذمہ داری فرت۔ نمبر تین، سامان کی تیاری کے امیر صاحب، کہ جو پورے قوم کے لیے قافلے کے لیے سامان کی تیاری کرے، اس کے امیر ذمہ دار۔ نمبر چار، جو آگے چل کر کے استقبال کرے اس کو بھی فرت کہا جاتا ہے، کہ میں آگے چل کر کے، تم پیچھے آؤ، میں تمہارا استقبال کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے جا کر کے حوض کوثر پر تمہارے لیے تیاری کرتا ہوں، یا یہ کہ حوض کوثر کے اوپر میں تمہارے لیے استقبال کروں گا، تمہارا جو میرے حوض سے گزرے گا وہ پیے گا اور جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور میرے حوض پر لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ میری حوض کے اوپر اقوامن بعض لوگ ایسے آئیں گے، اعرفهم ویعرفوننی میں ان کو پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں، یعنی میرے حوض پر کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ میں بھی ان کو جانتا ہوں وہ بھی مجھے جانتے ہیں، ثم یحال بینی وبینہم پھر میرے اور ان کے درمیان میں آڑ حائل کر دی جائے گی، یعنی ان کو پانی پینے سے محروم کر دیا جائے گا، حالانکہ میں جان رہا ہوں ان کو، وہ آ رہے میرے پاس، فَأَقُولُ میں کہوں گا اِنَّهُم مِنِّي وہ میرے لوگ ہیں، میری امت کے، میرے پہچان کے، آنے دو، کیوں بیچ میں رکاوٹ بندے ہو، میں کہوں گا، فَيُقَالُ جواب میں کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے کون سے نئے نئے کام جاری کر دیے تھے، احداث نئے نئے کام آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے جاری کر دیے تھے، اسی لیے ان کو آپ کے حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ یہ کون لوگ مراد ہے؟ نمبر ایک، پیچھے جو ایک لمبی روایت گزری حلم اسیحابی والی، ایک قول یہ ہے کہ وہ مراد۔ نمبر دو مرتدین مراد ہے، نمبر تین اہل بدعت مراد ہے۔ تو جب حضور کو پتا چلے گا کہ انہوں نے میری لائی ہوئی شریعت میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی دی، فاقول تو میں کہوں گا سحقن سحقن دور ہو جاؤ، ابھی دور ہو جاؤ، لمن غیر بعدی جنہوں نے میرے بعد میری سنتوں میں تغیر کر ڈالا تھا۔ جی،
اور روی عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ
وسلم، بدعت اسی کو کہتے ہیں جس کی کوئی اصل شریعت مطہرہ میں نہ ہو، دور نبوت، دور صحابہ، دور خیر القرون میں جس کی کوئی اصل پائی نہ جاتی اس کا نام بدعت۔ اب کسی بھی صحابی نے تابعی نے حضور کی قبر پہ چادر چڑھائی، اگربتی جلائی، ناریل پھوڑے کسی نے بھی حضور کی قبر مبارک کے اوپر، تو یہ سب بدعت ہو جائے گی۔ جی،
وروی عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى،
ایک ایک نبی پڑھو۔ جی،
يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يؤمروا بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون انت آدم ابو الناس خلقك الله بيدي واسكنك جنته واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي اصابت له من الشجرة وقد نهي عنها۔
یہ ہے شفاعت عظمیٰ والی حدیث طویل جس میں اکیلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایمان والوں کو قیامت کے دن روک دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ فکر میں پڑ جائیں گے۔ دیکھو، قیامت کے دن لوگ قبر سے نکلے، میدان قیامت میں پہنچ گئے، پورا مجمع میدان قیامت میں آ گیا، لیکن حساب شروع نہیں ہو رہا ہے، بس گرمی میں، پسینے میں اور فکروں میں پورا قیامت کے میدان کا مجمع حیران حیران پریشان پریشان ہوگا، اسی لیے کہ حساب تو اللہ شروع کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کون کہنے جاوے، کس کی ہمت پڑے کہ وہ اللہ کو کہنے جاوے کہ اللہ حساب شروع کرو، اسی لیے کہ اس دن جلال الہی ایسا ہوگا کہ کسی بڑے سے بڑے فرشتے کو بھی قریب جا کر کے پر مارنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اب پورا مجمع حیران، حتی یحمو سب لوگ فکر میں پڑ جائیں گے کیا کرے. فیقولون سب لوگ آپس میں مشورہ کریں گے. قیامت کے میدان کی شروعات میں بھی مشورے کی سنت جاری ہوگی, یاد رکھنا. لو استشفانا الی ربنا اگر ہم ہمارے رب کے پاس سفارش کریں, فیریحنا من مکاننا تو اس مقام پر جو پریشانی ہو رہی ہے اس سے ہم کو راحت مل جائے. یعنی اللہ کو جا کے کہے کہ اللہ حساب چالو کرو, آگے جو ہوگا وہ ہوگا لیکن ایک بار حساب تو شروع ہوئے. یہ تو جو ہے دروازے دکان کے بند نے لمبی لائن بیچارے پریشان, اسی لیے بھائی کم سے کم حساب تو شروع کرنے کی سفارش کرو تو پریشانی سے چھٹکارا ملے. تو کہا کون سفارش کرے, کون جاوے اللہ کے پاس. تو اس دن بھی دنیا کی سسٹم سے کام ہوگا, پورا مجمع جو ہے نا اپنے میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کرے گا, یہ ہمارے بڑے ہیں یہ بڑے ہیں یہ بڑے, ایک جماعت تیار کریں گے پورے مجمع میں سے چند لوگوں کی. فیاتو نہ آدم یہ کچھ لوگ تمام انسانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے. حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور جا کر حضرت آدم کو کیا کہیں گے, ہم ایک مقصد سے آئے ہیں. اور مقصد بتانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خوبیاں بیان کریں گے, اور خوبیاں بیان کر کے پھر کام کہیں گے. دیکھو یہ طریقہ حدیث سے سیکھو, کسی کے پاس کچھ کام کروانے کے لیے جاوے نا تو پہلے جا کر کے اس کی تھوڑی تعریف کرنے کی, جو حقیقی تعریف ہوئے ہیں, خاموں کا چڑھنے کے جھاڑ پر نہیں چڑھانے کا کسی کا, جو حقیقت میں خوبیاں ہیں اس میں وہ بتلانے کی, تو کام آسانی سے نکلتا ہے. اب پورے قیامت کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کا ایک نمائندہ وفد حضرت آدم کے پاس جا کے کیا کہے گا, آپ تو تمام انسانوں کے ابا جان ہو. ایک تعریف, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ پیدا کیا, باقی تمام انسان کی پیدائش میں مرد عورت ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے بلا واسطہ آپ کو پیدا کیا ہے, یہ آپ کی خوبی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا تھا. چوتھی تعریف, اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا. پانچویں تعریف, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے تھے. وعلم آدم الاسماء كلها او فرشتوں کے ساتھ جو کمپٹیشن ہوا تھا مقابلہ, تو اس موقع پر اللہ نے تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. فرشتے کو آتا واتا کچھ نہیں, ایک نام بھی نہیں آتا. اور پھر مقابلہ کرایا تھا, آدم علیہ السلام جیت گئے. تو کہا اللہ نے آپ کو دنیا کی سب چیزوں کے نام سکھائے تھے, وہ سب نعمتیں سب ان کی خوبیاں ذکر کی. اور پھر آدم علیہ السلام کو کیا کہیں گے, حضرت آپ اپنے رب کی بارگاہ ہمیں ہمارے لیے سفارش کر دو تاکہ ہم کو اس جگہ سے راحت مل جاوے, یعنی قیامت کے میدان کی ہولناکی سے چھٹکارا مل جاوے, حساب کتاب شروع ہو جاوے, راحت سکون چین ہو جاوے. فیقول لست هناکم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کہیں گے کہ یہ میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں, یہ میرے میں ہمت نہیں ہے. دوسرا ترجمہ کیا, تم نے میرے بارے میں جو سوچا میں اس شفاعت کے مقام کے قابل نہیں ہوں. تم یہ سوچ کے آئے کہ میں اللہ کے پاس جا کے سفارش کروں گا, یہ آپ کا حسن ظن ہے, باقی یہ ہے کہ میں اس مکان کا اہل نہیں ہوں کہ میں اللہ کے پاس جا کر کے سفارش کر سکوں, میں اس مقام سفارش سے بہت دور ہوں. پھر وجہ بتلائیں گے کیوں, اپنی وہ غلطی یاد کریں گے جو ان سے ہوئی تھی کہ جس درخت کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ میں نے کھا لیا تھا. کہ بھائی دیکھو آج تو اللہ تعالیٰ بہت جلال میں ہیں اور دنیا میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی, اللہ نے جنت میں غلطی ہو گئی تھی, اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجره, ایک درخت بتلا کے فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا, اور میں چلا گیا تھا, میرا ایک فالٹ ہے اس لیے مجھے تو ہمت ہوتی نہیں ہے. ولکن اتو نوحا لیکن جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ان سے کچھ کام ہوئے تو کروا لو. دیکھو اس سے ایک دوسرا ادب سیکھنے کو ملا. اپنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہو اور اپنے کو لگے کہ یہ کام فلانا آدمی کرے گا تو اس کا ایڈریس بتا دینے کا کہ مجھ سے تو یہ ہوئے ایسا نہیں ہے, وہاں چلے جاؤ تمہارا کام وہاں ہو جائے گا. یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے. اور دیکھو نبیوں کی ایک عادت دیکھو کہ آپس میں ایک دوسرے کا اتنا اکرام کہ آدم علیہ السلام خود بھیج رہے کہ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. ایسا نہیں کہ میرا ایک مقام اور مرتبہ ہے اور مجھے ایک چیز نہیں آتی تو میں خود بھی نہیں کروں نہ دوسرے کے پاس بھیجوں بھی نہیں, چونکہ دوسرے کا نام دینے میں ذرا مجھے اپنی جو ہے اپنا مرتبہ نیچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اتنا بڑا مولانا ہو کر کے دوسرے مولانا کے پاس بھیجوں, میرا مقام اتنا گر گیا. یہ سب انبیاء میں نہیں ہوا کرتا. نبیوں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے, خود سے نہیں ہوتا تو دوسرے کے پاس بھیج دو چلو.
ولكن نوحا اول نبي بعثه الله الى اهل الارض فاتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي اصاب سؤاله ربه بغير علمه.
اب پورا مجمع یعنی مجمع کے بڑے بڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے. آدم علیہ السلام کا مشورہ بڑا اچھا رہا, انہوں نے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا, چلو نوح علیہ السلام کے پاس اپنے جاوے. اور نوح علیہ السلام کو جا کر کے کیا کہیں گے, اور حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ کیا کہ اللہ تعالی کے پہلے باقاعدہ رسول ہے جن کو اللہ تعالی نے زمین والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اول رسول. دیکھو یاد رکھنا, آدم علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام, شیش علیہ السلام, یعنی آدم علیہ السلام سے دنیا شروع ہوئی تو نوح علیہ السلام تک بیچ کے اندر کوئی خاص تعداد میں کافر نہیں تھے. اس زمانے میں زیادہ تر توحید والے لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت پر بت پرست اور کافر لوگوں کی دعوت کا کام آپ کو سونپا گیا. تو سب سے پہلے کافروں کو ایمان کی دعوت کا باقاعدہ کام حضرت نوح علیہ السلام کو سونپا گیا. ان سے پہلے دوسرے انبیاء کے زمانے میں بین کافر تھے ہی نہیں کہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کی ضرورت پڑے. یہ ہیں اول نبی کا مطلب. بعض شرح حدیث کیا کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے باقاعدہ شریعت اور باقاعدہ احکام کی وحی نہیں تھی, اس لیے کہ ابھی دنیا شروع ہوئی. اس زمانے میں تو جو وحی آتی تھی نا اللہ کے یہاں سے, اس میں انسانوں کو دو کام اہم تھے, ایمان مجمل مفصل یعنی اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر, آسمانی کتاب, جنت جہنم مرنے. باقی سب کیا ہوتا تھا, دنیا کی زندگی کیسے گزارنے کی, کیسے کھانے کا, کیسے کپڑے پہننے کے, کیسے مکان بنانے کا, دنیاوی ضروریات وحی میں باقاعدہ سکھائے جاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا, اب دنیا ڈیولپ ہو چکی تھی, لہذا آپ کے اوپر باقاعدہ احکام شریعت کی وحی کی شروعات ہوئی. اسی لیے فرمایا اول نبی بعثہ اللہ الی الارض. سب لوگ حضرت نوح کے پاس پہنچے تو حضرت نوح بھی معذرت کریں گے, لست ہناکم, میرا یہ مقام نہیں ہے. بھائی کیوں, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. کیا غلطی ہو گئی تھی, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا تھا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, ظالموں کے بارے میں میرے سے بات مت کرنا. اللہ نے کہا تھا کہ میں تمام کافروں کو ڈبونے والا ہوں, کسی بھی کافر کی سفارش لے کے میرے پاس مت آنا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ایسی آئی کہ بیٹے کنعان کے لیے آپ نے سفارش کر دی. کیا آیت ہے پڑھو, ربی ان بنی من اہلی, میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہیں اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے گھر والوں کو آپ معاف کریں گے, لہٰذا میرے بیٹے کو بھی معاف کر دو. کہا یہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی, کہ کافر بیٹے کی معافی کی درخواست لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تھا، اسی لیے مجھے تو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کے لیے جاؤں۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام اتنے ہزار سال گزر چکے ہوں گے لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، اور ہم تو بڑے بڑے گناہ بھی کر کے بھول جاتے ہیں۔ جی
ولكن انت ابراهيم قليل الرحمن قال فاتون ابراهيم فيقول اني لست هناكم ويذكر ثلاث كلمات۔
دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی ایک شان یہ بھی ہے کہ مشہور نبیوں میں آپ کا شمار ہے، اور ان سے پہلے جو حضرت ادریس یا شیش ہے وہ زیادہ مشہور نہیں ہیں، جن کا معاملہ بڑا، امت بڑی، شہرت بڑی۔ چلو
ولكن ابراهيم خليل الرحمن قال فاتون ابراهيم فيقول اني لست هناكم واذكر ثلاث كذبات كذبهن۔
اب حضرت نوح علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ بھائی جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ رحمان کے خلیل ہے، خلیل اللہ، خلیل الرحمان۔ اس میں دو صفت، ایک تو رحمان لائے یعنی اللہ رحمان مہربانی والے، اور خلیل یعنی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی گہری دوستی ہو۔ کہا جا ابراہیم علیہ السلام تمہارا کام نکال دیں گے، وہاں جاؤ۔ تو پورے مجمع کا نمائندہ وفد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گا، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے انی لست ہناکم، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے جاؤں۔ کیوں؟ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے تین کذب کا تذکرہ کریں گے جو وجود میں آ گئے تھے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کذب کا مطلب ہے ظاہری اعتبار سے جس کو کذب لوگ سمجھے، حقیقت اور واقعے کے اعتبار سے کذب نہ ہوئے۔ اس کی ایک تعبیر ہے توریہ کرنا، یعنی کہ ایسی بات بولنا کہ ظاہری مفہوم آپ جو ہے مراد لے رہے ہیں سامنے والے کے لیے، اور اپنے لیے اندر سے دوسرا مفہوم ہوئے، اس کو توریہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ تین کذبات سے کیا مراد، حالانکہ حقیقت میں وہ کذب اور جھوٹ نہیں ہے۔ نمبر ایک، جب پوری قوم نمرود کی سالانہ جو ان کا میلہ ہوتا تھا اس میں جا رہی ہے، عراق میں ان کا سالانہ میلہ ہوتا تھا گوکل آٹھم کا، تو وہاں ان کے بتوں کی پرستش ہوتی تھی، تو وہاں سب لوگ جانے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، چلو آپ بھی میلے کے اندر۔ اب وہاں میلے میں کیا ہوتا تھا، بتوں کے نام کے اوپر جانور ذبح ہوتے تھے، بتوں کی پرستش ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو جانا نہیں تھا۔ تو فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، تو چونکہ آپ کی قوم ستارہ پرست تھی، تو آپ نے جیسے کہ غور فکر کرنے والا آدمی ادھر اوپر ادھر یوں دیکھ کر کے غور کر کے جواب دیتا ہے، تو آپ نے بھی اوپر کی طرح سر مبارک اٹھایا، گویا لوگوں کو یوں لگا کہ ابراہیم ستارے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ جیوتشوں میں بہت مانتے ہیں وہ ہر چیز ستاروں پر چلاتے ہیں، اس لیے آپ روز اخبار میں دیکھنا آج نو بھوشیہ کر کے ایک عنوان آئے گا، اور نام کے اعتبار سے وہ راشی ہوتی ہے، اور اس حساب سے لوگ اپنا مستقبل دیکھ کر کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ستارہ پرستوں کی دنیا ہی پوری الگ ہوا کرتی ہے، وہ ستاروں کی چال کے اعتبار سے آج میرا دن اچھا ہے برا ہے، کاروبار میرے لیے کیسا ہے کیسا نہیں ہے، وہ سب فیصلے کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جانا نہیں تھا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے میلے میں نہیں آ سکتا۔ بیمار کا حقیقی مطلب کیا، کہ تمہارے کفر کے کاموں کی وجہ سے میرا دل دکھی ہوتا ہے، اور دل کا دکھ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ ہے آپ کا حقیقی مطلب۔ اور ظاہر میں وہ قوم کے لوگ کیا سمجھے، ابراہیم بھائی آج بیمار ہے نہیں آئیں گے، چلو اپنے چلے جاوے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بیمار ہے وہ نہیں آئیں گے، چلو اب اپنے چلے جاوے۔ ایک کذب یہ ہوا جو ظاہر کے اعتبار سے ان کو ایسا لگا لیکن حقیقت کے اندر وہ کذب نہیں ہے۔ نمبر دو، جب پوری قوم میلے کے اندر گئی تو آپ ان کے بت قدے میں تشریف لے گئے، और जब वो कौम के लोग गए मेले में तो तमाम बुतों के आगे मिठाई का नजराना चढ़ा करके गए, मोहन थाड़ चढ़ा के गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत कदे के अंदर तशरीफ ले गए और जाकर के कुलाड़ा लेकर के सब बुतों का जो है ऑपरेशन किया, तोड़ फोड़ की। फजालहु जुजाजा, सबकी तोड़ फोड़ कर डाली। इल्ला कबीरा, ओ जो बड़ा बुत बीच में था उसको कुछ नहीं किया। और आखिर में कुलाड़ा उसके गले में लटका के बाहर निकल आए। अब कौम के लोग आए और आते ही बुत कदे में गए शुक्रिया अदा करने के, तुम्हारे आशीर्वाद से मेला अच्छा गया लिहाजा हम शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर खिदमत हुए। तो देखा कि अंदर तो सारे बुत टूटे पड़े हुए और एक बुत के गले में कुलाड़ा है। तो अब शोर गुल, मन फाला हाजा बि आलिहतिना, ये हमारे बुतों के साथ किसने सुलबत सुलूकी की। फिर बातों बातों में बात निकली, कालू समिना फतन यस्कुरुहुम व युकालु लहू इब्राहिम। अपनी वो इब्राहिम नाम का एक नौजवान छोकरा है ना, वही इन बुतों के बारे में इस तरह की बातें बोलता था, चौक्कस उसने किया होगा। बुलाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात पूछ शुरू की, तब आपने जवाब दिया, बल फालहू कबीरुहुम,